الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذكرك عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال اتاني جبرائيل فقال ان ربي وربك يقول كيف رفعت لك ذكرك قال الله عالم قال اذا ذكرت ذكرت معي او كما قال عليه الصلاه والسلام وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سألت ربي مسألة ووددت أني لم أسأله قلت قد كان قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى قال يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك قلت بلى يا رب قال ألم أجدك ضالا فهديتك قلت بلى يا رب قال ألم أجد عائلا فأغنيتك قلت بلى يا رب قال ألم أشرح لك صدرك ألم أرفع لك ذكرك قلت بلى يا رب أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وشهيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا وحبيبك الكريم محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فانصب الى ذاته ما شئت من شرف فانصب الى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم درد پاک پڑھ لیجئے اللهم صل وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ الحمدللہ ایک عرصہ دراز سے درس تصوف حضور مخدوم عالم حضور سیدی و آقائی و سندی شیخ المشائخ حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ورداہن کے مبارک ارشادات کا علمی مجموعہ لطائف اشرفیہ شریف کی تشریح اور توضیع درس تصوف کے عنوان سے آپ حضرات برادر محترم قبلہ محمد یونس تنبی صاحب حفظہ اللہ ان کے دولت خانے پر ایک تسلسل کے ساتھ تقریباً ڈیڑھ سال سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ایک خاص بشارت اور ایک خاص اشارے کے تحت اس درس تصوف کو ایک خاص رنگ و رفعنا لک ذکرک میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کے پیچھے بزرگوں کی مرضی اور ان کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی حاضری اس مبارک محفل میں اپنی بارگاہ مستجاب و مقبول فرمائے. آگے کا شیڈول تو انشاءاللہ العزیز بھائی یونس بھائی آپ کی خدمت میں بتائیں گے کہ لطائف اشرفیہ شریف کے حوالے سے اور اسلاف کے نظریات اور عقائد کے حوالے سے کیا ہے، ورنہ انشاءاللہ العزیز 24 اور 25 فروری کو انشاءاللہ جامع مسجد حبیبیہ میں دو روزہ غوث العظم کانفرنس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور پہلے دن کردار اور پیغام غوث اعظم ہوگا اور دوسرے دن عقیدہ غوث اعظم ہوگا. تو یہ دو تفصیلی نشستیں انشاءاللہ ہوں گی اسی تناظر میں اور اسی حوالوں کے ساتھ. وقت رہا تو ایک موضوع اور اس میں بڑھایا جائے گا وقت کی ضرورت کے اعتبار سے کہ غوث اعظم بحیثیت امام انقلاب. تو انشاءاللہ ان تمام یہ تسلسل اسی کڑی کا ہے جو انشاءاللہ اپنے وقت میں اللہ رب العالمین نے چاہا اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا سے انشاءاللہ یہ تسلسل ذکر کیا جائے گا. دعا کیجیے ان تمام امور میں اللہ عافیت عطا فرمائے اور محض اپنی رضا عطا فرمائے اور محض مسلک اور دین کی خدمت کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پہنچانا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی محبت کی چادر میں اللہ رب العالمین ہمیں متحد اور متفق فرمائے. حضرات گرامی، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ورفعنا لک ذکرک سورہ انشراح کا ایک جز ہے جس پر جس قدر کلام کیا جائے اتنا تھوڑا ہے، جس قدر بھی بولا جائے، جس طرح لکھا جائے، جس طرح گفتگو کی جائے، یہ آیت پھر بھی اپنے مضامین کو اور اوپر لیے ہوئے ہیں. رب کریم جس کے سینے کو اپنے حبیب کی محبت کے لیے جس قدر شرح فرماتا ہے، کھولتا ہے، کشادہ کرتا ہے، اسی کے قلب و جگر کے اندر ورفان لک ذکر کے ڈنکے بچتے ہیں اور وہ اس پیغام سے آشنا ہو جاتا ہے. امام احمد رضا بہت خوب آشنا ہوئے، اس لیے آپ نے اس آیت کے سائے میں بڑے زوردار بات کی ہے کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے یادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور آپ کا یہ مبارک فرمان جو یہی ورفان اللہ کا ذکر جو صداقت اور یقین پر مبنی ہے کہ حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا ہے، اسی کو فلسفے کو یقیناً جس کے دل کو اللہ یقین کے لیے چن لیتا ہے تو وہ پھر اس کی شب و روز اور اس کی صبح و مساء تمام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہی میں وارد ہوتی ہیں اور ذکر ہوتی ہے، اور وہ اپنی زبان سے یہی کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. کتنی پیاری بات کی ہے، اسی کے تناظر میں کی ہے. لوگوں نے کہا جی بڑا دعویٰ کیا ہے امام احمد رضا نے، میں نے کہا سپورٹ اس آیت کا تھا، سپورٹ اس آیت کا تھا کہ ورفعنا لک ذکرک. تم اپنے ذکر سے اسے بدعت کے فتوے لگاتے رہو، لیکن جب رب کریم نے اس ذکر کو بلند کرنا اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے تو پھر امام احمد رضا نے اسی کے سپورٹ برباد کی ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. کیوں؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو حضرات گرامی یہ جو سارا تفصیلی مقدمہ چاہے حضرت امام احمد رضا نے پیش کیا ہو یا جناب حضرت امام بوسیری نے اپنی زبان میں پیش کیا ہو یا حضرت علامہ عبد الرحمان جامی نے اپنے کلام میں پیش کیا ہو، یہ بڑے بڑے بلغا اور فصحا ادیبوں نے بارگاہ مصطفی بارگاہ رسالت میں اپنے طریقے سے پیش کیا ہو، تو ان تمام کو آشنائی اور لذت ورفعنا لک ذکرک کی مل گئی تھی. اس لیے کبھی اتنے اعتماد سے انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا جس اعتماد کے ساتھ حضور کے ذکر کی بلندی کو ذکر کیا ہے. قرآن کریم ذکر کرتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے، تیرے نام کو ہم نے تیرے لیے بلند کر دیا ہے، تیرا ہم نے ذکر کا بمانا چرچا ہے کہ ہم نے تیرے چرچے کو عام کر دیا ہے. اور میرے دوستو اس چرچے کو عام کرنے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، یہ تو نشست مختصر ہے، حصول برکت کے لیے ہے، اس بشارت اور اس پیغام کو انجام دینے کے لیے ہے، اور اس سے برکت لے کر پھر جب تک سانس میں سانس ہے تو اس برکت کے اس نسبت کے حوالے سے پھر اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کا قصد کرنا ہے. تو یہ محفل بظاہر تو مختصر ہے لیکن اس کے ساتھ عہد جو ہے وہ رب کریم کی بارگاہ میں وہ بڑی وسعت کا متحمل ہے. جو وعدہ ہے اپنی سانس میں سانس جب تک ہے, تو مولا کریم آج ہم عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہماری سانس میں سانس ہے اور قیامت تک اور صبح قیامت تک ہماری اولاد میں سے اگر کوئی ایک بھی باقی رہا حالت ایمان میں, ہم آج کی نشست میں تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اسے اپنے حبیب کے ذکر کی بلندی اور اپنے حبیب کے ذکر میں مبالغہ, اپنے حبیب کے ذکر میں زیادتی اور اپنے حبیب کے ذکر کے چرچا کرنے کے افراد میں اس کو بھی چن لے. تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک, اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا ہے, تیرے چرچے کو ہم نے عام کیا ہے. ایک تو اس کا یقینی ثبوت جو خارج کے اندر ہے, دنیا میں اتنی تعریف کسی کی نہیں کی گئی جتنا آمینہ کے لال کی گئی ہے. بڑے بڑے لیڈر آئے, اگر آپ مذاہب کا بھی تقابل کریں, چاہے وہ ادیان حقہ ہوں یا ادیان باطلہ, میں الفاظ ظاہر مرض کر رہا ہوں, روح زمین پر کوئی ایسی شخصیت نہیں آئی, روح زمین پر کوئی ایسی شخصیت نہیں آئی کہ جن کی شان میں اتنے ڈنکے بجائے گئے ہوں گے جس طرح کے آمینہ کے لال کے لیے کیے گئے ہیں. تو یہ چرچا کہ حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا, یہ خارج میں اس کی بڑی نظیر ہے. کسی کی شان اور منقبت, کسی کی عظمت کو ذکر کرنے میں اتنے قصیدے نہیں لکھے گئے جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی گئی ہے. اور یہ عام مجھ جیسا طالب علم ایک دعویٰ کرتا ہے اس پر کہ چاہے کسی بھی مذاہب کے افراد ہوں, چاہے کوئی بھی رہنما آیا ہو, چاہے کوئی بھی مقتدا آیا ہو, انبیاء و مرسلین میں تو افضل ہیں ہی آقا, لیکن روئے زمین پر کوئی بھی فرد بشر آیا ہو, اس کے ماننے والوں نے اس کا ذکر اتنا نہیں کیا جتنا اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اپنے محبوب کے ذکر کو عام کرایا ہے. یہ وہ رفعنا لک ذکر کی صداقت ہے, یہ وہ رفعنا لک ذکر کی ہمارے سامنے ابھی بھی ہم نے آنکھ کھول لینی چاہیے, اور ہمیں اس میں نہیں الجھنا چاہیے کہ حضور کے ذکر سے رب ناراض ہو جاتا ہے. حضور کے ذکر کی یہ حد ہے تو وہ ذکر کی وہ حد ہے. رب نے تو فرمایا کہ محبوب ورفعنا لک ذکر کا, کہ ابھی حدیثیں آئیں گی کہ ہم نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اور کانوں سے سنیں گے. لوگ تو وہ ہے جو مل کر کسی کا ذکر کریں, تو وہ ہے تیرا خدا تیرا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. لوگ تو وہ ہوتے ہیں جس کا ذکر دنیا والے کرتے ہیں, تو وہ ہے ان اللہ ملائکہ تو یصلون علی النبی, محبوب ہم خود تیرا رب خود وہ رب جس نے یہ سات آسمان پیدا کیے ہیں, کن کہہ کر ہو گیا, جس کی قوت قاہرہ باہرہ غالبہ اتنی مؤثر ہے کہ جس نے کن کہا سات زمینیں تیار ہو گئیں, جس نے کن کہا رات دن بن گئے, جس نے کن کہا تختہ زمین پر لالہ زار بن گئے, جس نے کن کہا ایک ہی کن میں لالہ زار بھی بنے, سبزہ زار بھی بنے, رونقی بھی بنی, گلزار بھی تیار ہو گئے, صحرا بھی بن گئے, دشت بھی بن گئے, سمندر بھی بن گئے, دریا بھی بن گئے, میٹھے چشمے بھی بن گئے, آسمانوں پر سورج چاند ستارے فلک بہارے ہر چیز تیار ہو گئی. اس رب نے جس کی قدرت غالبہ باہرہ کو ظاہر کرنے کے لیے کائنات بنائی گئی ہے, اور کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی ثنا میں بولتا ہے, جو کائنات کا ذرہ ذرہ جس رب کی ثنا میں بول رہا ہے وہ رب مصطفیٰ تیری ثنا میں بول رہا ہے. تیری ثنا میں بول رہا ہے. اور قرآن کریم کی آیت جو ہے ان اللہ ملائکتو یصلون علی النبی, کہ بے شک اللہ اور اس کے معصوم فرشتے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے ہیں. امام بخاری نے کتاب التفسیر میں اس کا معنی یہ کیا ہے کہ درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے, فرما صلاۃ اللہ و ثناؤہ عند الملائکہ, فرشتوں کے مجمع میں اللہ اپنے مصطفیٰ کی ثنا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ثنا کرتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ ثنا رب کی ہوتی مصطفیٰ کی نعت ہوتی ہے, میں نے کہا یہ کے جی ٹو کا سبق تھا, یہ جس وقت سرفرازی کی سند دی جاتی ہے اس وقت کا سبق نہیں تھا. آپ کو تو ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا, آپ نے داڑھی بڑھا کر توحید کے دعویٰ کر دیا, آپ نے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ثنا کے لفظ حضور کے لیے استعمال. کہنے کہ جی حمد خدا کی ہوتی ہے, حمد خدا کی ہوتی ہے, نعت مصطفیٰ کی ہوتی ہے. میں نے آپ نے یہ بھی نہیں سمجھا. میرے امام نے اس چکر کو اس طرح ختم کیا ہے, میں تو مالک ہی کہوں گا. تقابل نہیں کیا, تقابل نہیں کیا, حقیقت کو بیان کیا ہے. فرضی تقابل نہیں, حقیقت ہے. اور تقابل تو جائز بھی نہیں اللہ رسول کا معاذ اللہ, اس لیے کہ حضور کا جو بھی ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے, اور رب کا جو بھی ہے وہ مصطفیٰ کے ذریعے ظاہر ہوا ہے. مظہر اتم, مظہر اول, خلیفہ مطلق, نائب مطلق ذات مصطفیٰ کریم ہے. رب کریم کیسا ہے اس کا اظہار صرف آمینہ کے لال سے ہوا ہے. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور رب نے فرمایا اے آدم اگر وہ نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا. تو اس سے آپ وہ رفانا الک ذکر کے ڈنکے کی گونج سنیے کہ رب کریم جو قادر مطلق ہے لیکن وہ فرماتا کہ میری ربوبیت کا اظہار اس لیے میں نے کیا ہے کہ محمد کو پیدا کروں. اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا اپنی قدرت کو بھی ظاہر نہ کرتا. پتا چلا کہ میرا ذکر جس سے پھیلا ہے وہ میرا حبیب ہے, میرا حبیب ہے. تو حضرت گرامی قرآن کریم نے یہی جو ذکر کیا کہ یہ حمد جو ہے وہ, میں چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ بھی کلیئر کر دوں آپ کے سامنے کہ حمد جو ہے وہ خدا کی ہے اور ناد جو ہے مصطفیٰ کی ہے. امام احمد رضا نے ذکر کیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی میرا تیرا. تو یہاں پر حمد اور ناد میں کوئی میرا تیرا نہیں ہے. مولوی صاحب کہنے لگے سرکار کی تعریف کو حمد نہیں کہا جا سکتا, حضور کی تعریف کو حمد نہیں کہتے. میں نے کہا ملا جی حضور کا نام پتا ہے آپ کو؟ کہنے لگے جی محمد ہے. میں نے کہا کون سا صیغہ ہے؟ کہنے لگے جی مبالغہ بنتا ہے. میں نے کہا معنی کیا ہے, مادہ اشتقاق کیا ہے؟ کہنے لگے حمد. میں نے کہا معنی کیا بنا؟ کہ جس کی حمد بار بار کی گئی, جس کی حمد بار بار کی گئی, یعنی ناموں کو بھی فنا کر دیا گیا ہے. اور لفظ ثنا بھی امام بخاری نے استعمال کیا ہے کہ صلاۃ اللہ, رب کا صلاۃ پڑھنا کیا ہے؟ فرما ثناؤہ, مصطفیٰ کی ثنا کرنا ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ جو لفظوں میں الجھاتے ہیں یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے, یہ لفظ شرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا سب تو لکھ دیا اماموں نے, حمد کا لفظ تو خدا نے خود دے دیا, ثنا کا لفظ امام بخاری نے دے دیا. تو لہٰذا ایک نہیں درجنوں, قرآن نے رؤوف کا لقب بھی دے دیا, رحیم کا لقب بھی دے دیا, کریم کا لقب بھی دے دیا, مومن کا لقب بھی دے دیا, مولا کا لقب بھی دے دیا. قرآن نے تو ہر نام عطا فرما دیے ہیں. اسی لیے امام احمد رضا نے کہا میرا تیرا منافق کرتا ہے مومن نہیں کرتا, اس لیے کہ مصطفیٰ وہ ہے کہ خدا کی عظمتیں آپ ہی سے ظاہر ہوتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے دوستو یہاں پر اگر آپ توجہ فرمائیں تو بات کلیئر ہو کر سامنے آتی ہے کہ اتنی تعریف روح زمین پر کسی فرد بشر کی نہیں کی گئی جتنی سید عالم کی گئی ہے. یہ ورفان اللہ کا ذکر کی بلندی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ یہ موضوع کم سے کم 10 گھنٹے کا ہے, جو ایک ترتیب کے ساتھ بندہ کچھ حصہ ملا سکے جتنا علماء نے لکھا ہے. میں صرف اس کی عنوانات آپ کو بتا رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ جناب جتنی تعریف حضور کی کی گئی روح زمین پر کسی کی نہیں کی گئی, اور یہ ورفان اللہ کا ذکر یہ حضور کے وصال کے وقت نہیں اتر رہی ہے. یہ آیت جو ہے یہ بھی بڑا بنیادی نقطہ اس شاق نے پیش کیا ہے کہ ورفان اللہ کا ذکر, حبیب تیرے ذکر کو ہم نے تیرے لیے بلند کر دیا ہے, تیرے چرچے کو عام کر دیا ہے. کہتے ہیں مصطفیٰ کا ذکر نہ کرو سلام نہ پڑھو. تو میں نے کہا ذکر عام کیسے ہوا ہے پھر؟ کہنے کہ جی خدا عام کرے گا. میں نے کہا خدا عام کرے گا لیکن ایسوں کو پیدا کرے گا, کیونکہ یہ عالم اسباب ہے. ایسی پاکیزہ روحیں پیدا ہوتی ہیں پھر ان کو ذکر مصطفیٰ کے لیے چنا جاتا ہے. دیتا خدا ہے بلند خدا کرتا ہے, اور ایسوں کو پیدا کر کے ذریعہ بناتا ہے. تو ہم نے کہا سنی تو ختم ہی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جب تک ذکر مصطفیٰ ہے سنی رہے گا, سنی نہیں ختم ہو سکتا. سنی کو دھماکوں سے کوئی نہیں ختم کر سکتا, سنی کو گولیوں سے نہیں کوئی ختم کر سکتا, سنیوں کو کوئی دبا نہیں سکتا. اس لیے کہ سنی جو ہے وہ ذاکر ذکر مصطفیٰ ہے, اور رب کریم اس ذکر کا ضامن ہے, محافظ ہے. رب نے اس ذکر کو بلند کرنا ہے اور عالم اسباب ہے, اس کے لیے ذرائع اور اسباب اور افراد چاہیے, اور وہ افراد الحمدللہ اہل سنہ ہے. اگر مصطفیٰ کا ذکر یقیناً قیامت تک رہے گا تو سنیوں کا بچہ بچہ بھی انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا, کیونکہ اسی کے ذریعے مصطفیٰ کا ذکر بلند ہوگا نا. تو یہ تو کانسیپٹ بنا لیجئے, یہ اتنے پیدا ہو گئے, اتنے صوبے پر غلبہ کر دیا, یہاں دھماکہ کر دیا, کراچی میں اتنا بڑا جلسہ کر دیا, یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ شراب ہے, یہ جھاگ ہے, جھاگ کیا ہے جی, جاگ ہے. یہ ختم ہو جائیں گے, اس لیے کہ اگر یہ حضور کے ذکر کے مقابلے پر ہے تو ختم ہو جائیں گے, اور اگر آپ حضور کے ذکر کے ذاکر ہیں تو آپ کو کوئی نہیں ختم کر سکتا, کیونکہ اس وقت آپ کی حفاظت ذکر مصطفیٰ کی حفاظت ہے, آپ کی جماعت کی حفاظت اپنے حبیب کے ذکر کی بلندی کی حفاظت ہے. فرمایا ورفعنا لك ذکرک, حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا. تو بلند کیسے ہوگا جب وہ افراد جن کے ذریعے بلند کیا جا رہا ہے وہ موجود رہیں گے. تو لہذا اہل سنہ کو مبارک ہو کہ تمہارے ایک ایک کے وجود کی حفاظت رب نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. تو یہ بڑی خوش نصیبی اور سرفرازی کا مقام ہے میرے دوستو. میں تو راستے میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا, سوچ رہا تھا کہ رب کریم کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے اور کون سی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے, کہ رب کریم نے ہمیں پیدا کیا اور اہل ایمان میں رکھا, حضور کی امت میں رکھا, کوئی عبادت نہیں کی تھی ہم نے اس کے عوض. یہ کسی عبادت کا عوض نہیں ہے, یہ کسی عبادت کا بدلہ نہیں ہے. ہم نے یہ کیا ہے تو ملنا چاہیے. اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رب پر کوئی دینا واجب نہیں ہے, رب پر کوئی چیز دینا واجب نہیں ہے. نہ رسولوں کو بھیجنا واجب ہے, نہ ہدایت دینا واجب ہے, نہ رزق دینا واجب ہے. وہ مالک ہے اپنی خلق کے ساتھ جو کرے, ہاں دے تو یہ اس کا فضل ہے, اس پر واجب کچھ نہیں ہے. رب کریم پر واجب کچھ نہیں ہے, وہ جو عطا فرما دے تو یہ اس کا فضل ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز عطا ہو ہم اس کے کسی عوض میں ہم جاتے ہیں, چلو میں نے دعا کی یہ چیز مل گئی, لیکن میں کہتا ہوں حضور کی غلامی تمہیں کسی دعا سے ملی ہے, کسی نفل نماز سے ملی ہے, کسی تسبیح کے دانے سے ملی ہے؟ اس پر ہی ہم خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ اکبر, رب کریم کا فضل و کرم ہم پر اتنا ہے کہ رب کریم نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا ہے, اس امت میں پیدا کیا ہے جس کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کی صفیں 80 صفیں ہوں گی اور انبیاء کی امتوں کی صفیں 40 ہوں گی, کل صفیں 120 ہوں گی, 80 میری ہوں گی, 80 میرے غلاموں کی ہوگی, اور میرے غلام جس کو چاہیں گے جنت میں لے جائیں گے. تو صرف یہ انعام رب کریم کا کتنا ہے کہ حضور کی امت میں پیدا کیا. جس طرح کہ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یا اللہ میں کلیم تو تیرا ہوں لیکن میری خواہش یہ کہ مجھے امت مصطفیٰ میں پیدا فرما. کثیر انبیاء نے بڑے ہوش سے سنیے, یہ آپ کی ضرورت کی بات بتا رہا ہوں, بڑے ہوش سے اس کو سماعت کیجئے کہ انبیاء, برگزیدہ انبیاء جو قطعی جنتی ہیں, قطعی رضا الہی سے آراستہ ہیں, لیکن فرماتے ہیں کہ جو مقام امت مصطفیٰ میں ہونے کا ہے وہ بات ہی اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اپنی قسمتوں پر خوش ہو جائیں کہ آپ کو حضور کی امت میں رکھا گیا اور حضور کے عاشقوں میں رکھا گیا, حضور کے عاشقوں میں رکھا گیا. اور اگر آپ مجھے کہنے دیں تو میں ایک بات عرض کروں, مسلم شریف کے اواخر میں حدیث آتی ہے کہ روح عالم ارواح میں دوست رہتی تھی, روح عالم ارواح میں دوست تھیں, پھر انہیں جسم دے کر دنیا میں بھیجا گیا ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں روحوں کی بھی دو قسمیں, کچھ روحیں ایسی جو جسم لے کر آئیں گی نہیں, وہ موجود ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جو جسم لے کر آ گئی. لیکن ارواح کی مثال ایک لشکر کے مانند ہے اور ارواح کی میلاد ایک سنگی کے مانند ہے, ایک دوست کے مانند ہے. جو وہاں اس کا دوست تھا وہ یہاں اس کا دوست ہے. تو اللہ رب العالمین کا یہ کس قدر فضل و کرم ہے کہ رب کریم نے, یہاں پر تو ہمیں کسی عبادت کا عوض ملتا ہے لیکن جب ہماری روحیں بری تھی تو خدا کی قدرت نے کرم نوازی فرمائی اور پہلے سے ہی ہمیں مصطفیٰ کے قدموں کے لیے تجویز کر دیا. اس میں تو ہمارے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے نا, اس میں ہماری ریاضت کا تو کوئی دخل نہیں ہے. یعنی دنیا میں آپ کو جس سے پیار ہوگا یہ نتیجہ ہے اس عالم ارواح کا. عالم ارواح میں آپ کی روحیں جس پر گرویدہ تھی, دنیا میں آ کر آپ اس کو ڈھونڈیں گے, اس کے گرویدہ ہوں گے, اس تک آپ پہنچیں گے. تو آپ دیکھیے کہ رب کریم کا ہم پر کس قدر فضل و کرم ہے کہ بن مانگے بغیر کسی عمل کے بس رب کریم نے ہمیں مصطفیٰ کے قدموں کا گرویدہ بنایا, غوث اعظم کا مرید بنایا, اولیاء کا چاہنے والا بنایا. پہلے ہی سے روح, ہماری روحوں کو رب کریم نے اپنے محبوبوں کی غلامی کے لیے رکھا ہے اور الحمدللہ اسی میں جسم دے کر دنیا میں غلامی کی نتیجہ بیان فرمایا ہے. تو میرے دوستو یہ ایک لمبی طویل بحث ہے, اس طرح اگر ہم چلیں گے تو یہ شکرانے کا ایک لمبا پیغام ہے کہ ہم تشکر کا ہمارے پاس کوئی جملہ نہیں ہے کہ ہم صرف یہ شکر ادا کر سکیں کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے اور آپ کے نام لینے والے ہوئے اور آپ کے عظیم غلاموں اور اولیاء کے چاہنے والوں میں سے ہوئے, اور آج اگر ہم بدنام بھی ہیں تو ان کی محبت میں, اور اگر آج ہمارا نام بھی ہے تو ان کی محبت میں. اس کو تو کوئی کہے گا تو دہشت گرد ہے, لیکن ہمیں کہے گا بہت کثرت سے ناطے پڑتا ہے, بہت ولی ولی کرتا ہے, بہت غوث غوث کرتا ہے. تو آپ دیکھیں سنی اگر بدنام بھی ہے تو اولیاء کے نام پر, اور اگر اس کا نام بھی ہے تو اولیاء کے نام پر. تو یہ کہا گیا نا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. کوئی ڈیزل کے نام پر بدنام ہے, کوئی نوٹ کے نام پر بدنام ہے, کوئی ڈالروں کے نام پر بدنام ہے, کوئی ریالوں کے نام پر بدنام ہے, سنی بدنام ہے تو گیارہویں شریف کے نام پر, سنی بدنام ہے تو امام حسین کے نام پر, سنی اگر بدنام ہے تو میلاد النبی کے نام پر, اور سنی کا اگر نام بھی ہے تو الحمدللہ انہی نسبتوں کے حوالے سے, انہی بولیے نسبتوں کے حوالے سے. تو لہذا اس میں کوئی تشکیق ذہن میں نہ لائے کہ وہ کو کیا ہوگا, وہ بڑھ گئے یہ گٹ گئے, نہ. ورفعنا لک ذکرک نے ہر ایک کو اپنی چادر میں لے لیا ہے, ہر اس فرد بشر کو اپنی, ہر اس امتی کو اپنی چادر میں لے لیا ہے جو حضور کے ذکر سے شوق رکھتا ہے, اس لیے کہ وہ حضور کا ذکر کرے گا اس کے ذریعے ذکر بلند ہوگا. تو رب کریم نے اسے تجویز کر لیا ہے اس کے عقیدے کے تحفظ کو, اس کے ایمان کے تحفظ کو, اس کے وجود کے تحفظ کو. اب اس کے لیے امتحان ہے کہ وہ دنیا کے نشب و فراز کو دیکھے یا اپنی نسبت کو دیکھے. ہمارے اندر گھٹیا پن جب آتا ہے کہ ہم خریدار ہیں کسی بادشاہ کے, مال ہے کسی بادشاہ کے, لیکن للچاتے بھکاری کی روٹی پر ہیں, یہ ہمارے لیے سخت ناشکری ہے, ناشکری اور سخت ہمارے لیے ملامت کی بات ہے کہ ہم سودا ہیں بادشاہ کا لیکن ہمیں اچھے بھکاری کی چیزیں لگتی ہے. تو یہ ہم نے اپنا مزاج بنایا ہوا ہے. تو لہذا اس فتنے سے ہم نے نکلنا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کہنا کہ ہاں ہم میلاد کرنے والے ہیں, ہم حضور کا ذکر کرنے والے ہیں. اور حضور کا ذکر کیوں نہ کریں جس کا ذکر خدا خود کرے. اور ایک بات میں پھر عرض کر دوں یہاں پر کہ حضور کا ذکر اگر ایسا ذکر ہوتا جس سے خدا ناراض ہوتا, کیونکہ اگلا ہم پر فتویٰ اس انداز میں لگاتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے نہ جانے کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں قیام کیا, نہ جانے کیا کر دیا ہم نے, کھڑے ہو کر ادب کیا, نہ جانے کیا کر دیا ہم نے. غوث آدم غنیہ میں لکھتے ہیں کہ جب بھی کسی عالم کے پاس جاؤ تو کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو. داتا علی اجمیری لکھتے ہیں, سارے علماء لکھتے ہیں, جو شرافت کے امین شرافت کے رہنما رہے, تناموں نے یہ باتیں لکھی ہے کہ جب کسی ذی علم کے پاس جاؤ یا وقت کے کسی حاکم کے پاس جاؤ تو قیام کی صورت میں جاؤ. تو جس کے صدقے حاکم کو حاکمیت ملی ہے اور عالم کو یہ مقام ملا ہے تو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا بدعت کیسے ہو سکتا ہے, بدعت کیسے ہو سکتا ہے, ممنوع کیسے ہو سکتا ہے. جو یہ کہے کہ جو یہ کہہ دے, اب ذہنیت آپ دیکھیں, ہمارے سنی خامخواہ شک میں پڑتے ہیں اس کی کیا دلیل ہوگی, کیا دلیل ہوگی. میں نے کہا تم سچے ہو, اپنی بات پر غور کرو, ادھر ادھر کیا کام کرتے ہو, تم کتنے قیمتی ہو اس پر غور کرو, تم کس کا مال اور کس کا سودا ہو اس پر غور کرو, تم ادھر ادھر کیا منہ کرتے ہو کہ فلانے نے یہ فتویٰ لگا دیا, فلانے نے یہ کیا کر دیا, تم اس کو چھوڑو. اس لیے کہ اگر حضور کے ذکر سے رب کریم کی معاذ اللہ ناراضگی مقصود ہوتی تو رب خود ان کے ذکر کو بلند کرتا. یہ کہتے تم اذان سے پہلے بھی ذکر کرتے ہو, اذان سے بعد بھی کرتے ہو. ہم نے کہا ہم نے نہیں کیا, رب نے بلند کیا ہے, بات رب سے کرو. امام احمد رضا علیہ اللہ میں لکھتے ہیں, فرما ایجاد ہم نہیں کرتے, حضور کی شان ایجاد رب کرتا ہے. ہم تو صرف مانتے ہیں, ہم تو صرف بولیے مانتے ہیں, ایجاد رب کرتا ہے, رب نے وہ شان ایجاد کی ہے, رب نے یہ مقام عطا فرمایا ہے. جب رب خود کہے حبیب میں, حبیب تیرے ذکر کو میں خود بلند کروں گا اور اس کی بلندی کو میں خود بیان کروں گا, تو جب رب خود کسی کے ذکر کو بلند کرے اور اس کی توحید میں فرق نہ آئے تو تم موحد ہو کر کہو گے یعنی رب کی توحید میں فرق آ جاتا ہے, تو قانون تمہارا غلط ہے. تم اپنے قانون میں رب کی قدرت کو نہ چلاؤ بلکہ رب نے جو قانون بنایا اس کے تحت چلو. اب آئیے میرے دوستو اس کے دوسرے جملے کی طرف. یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی نا, حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں وہ جذبہ آپ میں نہیں رکھ سکتا کہ ہم نے کیوں فوراً تقریر شروع کر دی. بس فضائل کو سنیے کہ اتنے جذبے اور اتنے والہانہ انداز میں یہ کیوں ہو رہا ہے. کبھی اس انداز میں آپ نے تقریر ابتدا سے نہیں شروع کی, تو ہم نے کہا بس ایک جگہ سے سبق ملا ہے ان کو سنانے کے لیے بات کر رہے ہیں. آپ اس کو سماعت کریں اور دیکھیں کہ حضور کے ذکر کی بلندی کتنی ہے, اور اللہ نے آپ کی ذات کے ساتھ آپ کے نام کو بزرگ کیا, اور جس نے آپ کے نام کو ذکر کیا اللہ نے اس کو بھی بزرگی کا درجہ عطا فرما دیا. اونٹ اگر حضور اونٹ پر بیٹھ جائے تو خدا اونٹ سے بات کرتا ہے. حضور اگر خچر دراز گوش, جس کو حمار کہا جاتا ہے, خچر کہا جاتا ہے, اس پر اگر بیٹھے تو رب کریم اسے ایسا عالم بنا دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. تو یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ غبی
اور بے وقوف جانور اگر وہ حضور کے قریب آتا ہے تو مولویوں پہ پڑ جاتا ہے، اور مولوی اگر حضور سے جاتا ہے تو گدھے سے بھی گر جاتا ہے، کیونکہ یہ روایتوں میں موجود ہے۔ یہ عبرت کی بات ہے، ہنسنے کی نہیں، عبرت کی بات ہے۔ اگر آپ اس بات پر ہیں تو رب کریم کا شکر ادا کریں کہ بلندی اصل میں ذات مصطفیٰ کی ہے۔ اگر جانور غبات اور بے وقوف بھی ہو، حضور کے قریب آتا ہے تو خدا اس کی قسمت کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بخاری کے صفوں کو چاٹ کر بھی آ جائے اور حضور سے دور رہ جائے تو اس کی حیثیت جانوروں سے بدتر ہو جاتی ہے، جانوروں سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ میرے آقا کے ذکر کو خدا نے کیسی بلندی عطا فرمائی ہے۔ اور میرے دوستو، یہ اعلان جو ہو رہا ہے نا، ورفعنا لک ذکرک، یہ اس وقت نہیں ہو رہا جب پورا عرب فتح ہو گیا ہے۔ یہ بھی ذرا سنیں آپ، رب کریم نے دعویٰ اس وقت ذکر کیا ہے جس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اس وقت نہیں ہو رہا کہ جب تبوک کے اندر قیصر میں جرت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے سامنے آئے۔ یہ اس وقت نہیں ہوا کہ احزاب کے مقام پر 29 دن کے قریب کفار و مشرکین محاصرہ کرے بیٹھے رہے، اور رب کی جانب سے ایک طوفان بھیجا گیا۔ طوفان نے کافروں کے خیمے اکھاڑ کر پھینک دیے۔ مکہ کے کافر بدر میں بھی آئے، بدر میں ہارے، احد میں آئے، احد میں ہارے، پھر خندق میں وہ آئے۔ غزوہ طائف بھی ہوا، خندق میں جب وہ آئے، جس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اب تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کے صحابہ سے مشورہ کر کے کھدوا دی۔ اب کافر مدینے کے باہر ہے، مسلمان مدینے کے اندر ہیں۔ 29 دن سے زیادہ محاصرہ کیا ہوا ہے، کافروں نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ صحابہ کرام بے چین ہیں، سخت سردی کی راتیں ہیں۔ آج کل سردی کیسی ہے؟ یہ تو بہت کم ہے۔ عرب کی سردی بڑی سخت ہوتی ہے، سردی کی راتیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ 25 دن گزر گئے، کافروں نے جب باہر سے رسد بند کر دی ہے تو کھانا پینا کیسے اندر آئے گا؟ اب ایک ایک دن کٹ رہا ہے۔ صحابہ استقامت کے ساتھ احزاب کے اندر ایک ایک عشق و محبت کی نظیریں رقم کر رہے ہیں۔ سرکار مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب 26 دن گزر گئے، سرکار نے کہا کہ کون ہے جو باہر جائے گا اور باہر جا کر کافروں کا حال دیکھ کر آئے گا کہ ان کا حال کیا ہے؟ کیا ان کے حوصلے پست پڑے نہیں پڑے؟ تو باہر سردی بہت تھی، باہر سردی بہت تھی۔ سرکار نے کسی صحابی کا نام ابھی تک نہیں لیا، اور باہر جاتے ہوئے ڈر بھی لگتا تھا کیونکہ یہود بھی اندر کے باغی تھے اور بغاوت انہوں نے کی ہوئی تھی، اور سردی بڑی سخت تھی۔ تو حضرت زبیر بن عوام کھڑے ہوئے، حضرت حضور کی پھوپھی کے بیٹے، سیدہ صفیہ کے بیٹے، سید الشہدا کے آپ جو ہے وہ بھانجے ہیں، سید الشہدا کی بہن ہے سیدہ صفیہ، ان کے صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام، اور عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کے داماد ہیں۔ بولیے سبحان اللہ، اشرا مبشرہ میں سے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ جب کھڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں تو باہر سردی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے، یا رسول اللہ میں باہر جا کر آؤں گا۔ پتلی چادر ان کے جسم پر تھی، کہتے سرکار نے فرمایا جاؤ۔ کہتے جیسے میں مسجد سے باہر نکلا تو مجھے گرمی لگنے لگی، اور میں نے پورے علاقے کا سروے کیا، اور چادر کو لپیٹ کر اپنے کاندھے پر رکھا ہوا تھا، اور میں نے پورا سروے کیا۔ سروے کر کے جب واپس آیا، سیدی عالم نے دوبارہ میں کھڑا ہوا۔ کہتے تین دفعہ ہونے کے بعد سرکار نے مجھے بشارت دی، زبیر میں نے رب سے یہی پوچھا تھا، جبرائیل میرے پاس آئے تھے، میں نے جبرائیل سے پوچھا تھا کہ جبرائیل عیسیٰ کے تو بہت سے حواری تھے، عیسیٰ کے علیہ السلام بہت سے حواری تھے، میری امت میں میرا حواری کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا زبیر بن عوام ہے۔ تو 25 دن، 26 دن، 27 دن، 28 دن، 29 دن سے زیادہ کا جب عرصہ گزر گیا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے صحابہ کرام نے بھی استقامت دکھائی کہ ہمارے حوصلے پست نہیں ہیں، رب کا حکم آیا تو ہم خندقے عبور کر کے کافروں پر ٹوٹ پڑیں گے، چاہے کہ ہمارے 27 دنوں پر ہمارے جسم پر کیا گزر گئی ہے، 29 دنوں میں کیا گزر گئی، مہینے بھر کیا گزر گئی۔ رب کریم کی جانب سے جب ان کے امتحان پورے ہوئے تو ایک ہوا چلائی گئی، ہوا آئی اور کافروں کے خیمے اڑ گئے، ان کے برتن اڑ گئے، ان کی سواریاں تتر بتر ہوئی۔ وہ ہوا نہ تھی بلکہ روب کا گولا تھا، سب ڈر گئے، دہشت میں آ گئے اور بھاگے۔ جب وہ بھاگنے لگے تو سرکار نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر مسکرایا۔ صحابہ نے کہا حضور کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا میرے رب نے مجھے کہا ابھی کہ اب کفار مشرکین کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اب ختم، اب مشرکین مکہ کی کہانی ختم، اب ہم جائیں گے۔ بولیے سبحان اللہ۔ پہلے وہ آتے تھے، بدر میں آئے، احد میں آئے، پہلے وہ آتے تھے اب ہم جائیں گے، اب مکہ فتح ہوا ہے۔ تو میرے دوستو یہ ورفان اللہ کے ذکر ابھی نہیں اتری کہ کافر بھاگ رہے ہیں اور رب کہہ رہا ورفان اللہ کے ذکر حبیب تیرے ذکر کو بلند کیا، نہ یہ تو مثالیں سامنے آ رہی ہیں، یہ تو ورفان اللہ کے ذکر کی مثالیں سامنے آ رہی ہے، یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں اور صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ مثالیں سامنے آ رہی ہے۔ ورفان اللہ کے ذکر اس وقت نہیں نازل ہوئی کہ جب تبوک کے مقام پر مدینہ منورہ سے تقریباً 900 میل سے بھی زیادہ کی مسافت پر سرکار نے 22 دن تک اس وقت کی سپر پاور قیصر روم جو 300,000 کے قریب فوج لے کر کھڑا تھا، کتنے جدید اسلحے سے لیس 300,000 کے قریب فوج لے کر کھڑا ہے اور نبی پاک صرف 30,000 کے قریب صحابہ کو لے کر گئے ہیں، تبوک کے مقام پر کھڑے ہیں اور اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ دمشق کی سرحد کو کراس کرے۔ قیصر روم اس وقت کی سپر پاور ہے اور کالونیاں بٹی ہوئی ہیں دو قوتوں کے اندر، آدھی کسرا کے پاس ہے آدھی قیصر کے پاس ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے یہ دونوں عمارتیں ٹوٹی ہیں، سیدنا فاروق اعظم کے دور مبارک کے اندر دونوں عمارتیں گری ہیں۔ وہ رفان اللہ کے ذکر ابھی نہیں اتری ہے کہ جب کوئی دشمنی باقی نہیں ہے، جب کوئی سمجھ رہے ہیں آپ، جب کوئی دشمنی باقی نہیں ہے، اب محبوب تیرا کوئی دشمن نہیں ہے، تیرا ذکر بلند ہو گیا، ابھی نہیں اتری ہے یہ، اس وقت نہیں اتری، امن کے حال میں نہیں اتری۔ قیصر روم 300,000 کی فوج لے کر مسلمانوں کے سامنے آنے سے گھبراتا رہا، دمشق کو کراس نہ کر سکا، بڑے بڑے قبیلے حیران ہو گئے کہ محمدی لشکر کی طاقت تو دیکھو کہ سپر پاور جدید اسلحے سے لیس عرب کے گرد و نواح کے قبائل اس کے حامی ہیں، 300,000 وہ خود ہے، لاکھوں حامی ہیں، پھر بھی 30,000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ڈر گیا نہیں آیا، میرے آقا نے 22 دن تک وہاں کھڑے ہو کے انتظار کیا، کتنے دن بولیے 22 دن، صحابہ کے پاؤں میں چھالے آ جاتے اور چھالے پھٹ جاتے تھے، گرمی اتنی سخت تھی، احزاب میں سردی تھی آج گرمی تھی، گرمی اتنی تھی کہ جو کھجوریں بالکل تیار ہونے والی ہیں، اور سخت گرمی ہے، سخت گرمی ہے، جیش عسرہ اس کو کہا جاتا ہے، تنگ دستی کا غزوہ ہے۔ صدیق اکبر آئے، راستے میں ایک دفعہ یوں ہوا، صدیق اکبر سرکار کے پاس آئے اور کہنے کہ حضور آپ صحابہ کہتے ہیں چلا نہیں جاتا اس لیے کہ پاؤں لہو لہان ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلے چھالے تھے گرمی کی وجہ سے، کیونکہ اتنی غربت والا جہاد ہے یہ کہ تلوار تو دور کی بات ہے، پاؤں کی چپل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، تلوار تو دور کی بات ہے، پاؤں میں چپل نہیں ہے، لیکن حضور نے کہا چلو تو کام چلے، آقا کا اشارہ ہوا تو یہ صحابہ چل پڑے۔ 900 میل سے زیادہ عرصہ پیدل طے کیا، کتنا 900 میل کا عرصہ طے کیا حضور کے ساتھ، راستے میں صحابہ کی جب چیخیں نکل گئی تو صدیق اکبر آگے بڑھے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ان سے چلا نہیں جاتا، فرش بہت گرم ہے۔ سرکار نے کہا اچھا، ہاتھ اٹھایا بادل آ گئے، بادل آ گئے، اور بادل وہیں برستے رہے جہاں پر اسلامی لشکر کھڑا تھا۔ محققین نے اس بات کو ذکر کیا ہے، محققین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ پہلے ہی دعا کر دیتے تو سارا راستہ ہی باغ و بہار ہو جاتا، تو فرمایا نہیں، اسلام ایسا دین نہیں کہ کلمہ پڑھو گے تو تمہارے لیے آسانی آئیں گی، بلکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بردار ہو، پہلے تم نے کوئی خدمت پیش کرنی ہے، یار میں اسباب ہے، تم نے کوئی خدمت پیش کرنی ہے۔ صحابہ اکرام نے جب اپنے عمل سے بتا دیا کہ ہم مستقیم المزاج ہیں تو پھر رب نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ مسلمان ہو تو کچھ کر کے دکھاؤ نا، آزمائش کی کوئی راہ کٹھن راہوں کو عبور کر کے دکھاؤ نا، آگ کی شولوں کو عبور کر کے دکھاؤ نا، تم تو اس کا نام تو لیتے چلنا تک در کنار نہیں ہے، اپنی زندگی کو اگر تم نے آرام اور عیش اور انم کے ساتھ آراستہ کیا ہے تو اسلام کو غلبہ اس سے نہیں ملے گا، اسلام کو غلبہ برداشت سے ملے گا، صبر سے ملے گا۔ صحابہ اکرام نے یہ کر کے دکھایا تو بارش کا نزول بھی ہوا۔ تو میرے دوستو اندازہ لگائیے جو بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 22 دن تک میرے آقا کھڑے رہے کہاں پر، تبوک کے مقام پر۔ قیصر روم میں جرت نہیں ہوئی کہ آگے آتا، قیصر روم میں جرت نہیں ہوئی کہ آگے آتا، عرب کے قریب علاقے کے قبائل کے لوگ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یہ چھوٹا سا لشکر ہے، لوگ اتنے ڈر گئے، قیصر روم سامنے نہیں آتا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ جناب رومی فوج سامنے نہیں آ رہی ہے، رومن امپائرس پیچھے بھاگ گیا، اس میں جرت نہیں ہے، تو عرب کے جو قبیلے اس کے حامی تھے وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. بولیے سبحان اللہ. تبوک کے مقام پر ہزاروں ہزاروں قبائل جو اسلام کے دشمن تھے وہ مسلمان ہونا شروع ہوئے. آیت اب نہیں اتنی ورفان اللہ کا ذکر ہے، حبیب تیرا ذکر بلند کیا ہے، ابھی تو اس کا اعلان، اس کی مثالیں سامنے آ رہی ہیں. تو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ آیت کب اتری. یہ آیت اس وقت اتری ہے جب سرکار کے اوپر کچرا ڈالا جاتا تھا مکہ کے اندر. معاذ اللہ، یہ آیت اس وقت اتری ہے جب حضور نماز کے لیے سجدہ کرتے تو آپ کی پشت پر اجڑی لا کر رکھ دی گئی تھی. یہ آیت اس وقت اتری ہے جب سرکار جس راستے سے رات کو گزر کر جاتے تھے تو اس راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے اور پاؤں مبارک میں کانٹے چپتے تھے. یہ اس وقت آیت اتری ہے کہ جب سارا مکہ مصطفیٰ کے خلاف بکواس کرتا تھا، رب کریم نے فرمایا حبیب ان کی بکواس پر کان نہ دھرنا، اس راستے کے کانٹے کو نہ دیکھنا، اس اذیت کو نہ دیکھنا. ورفعنا لك ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر لیا ہے. تو آپ نے دیکھا کسی ورفعنا لك ذکرک کب کہا گیا، جب کوئی حضور کو یاد کرنے والا نہ تھا. ابو بکر تنہا تھے، علی تنہا تھے، چند صحابہ تنہا تھے. جب یہ آیت اتری صحابہ تو پہلے دن سے یقین تھا کہ ایک غلبہ ضرور ہوگا، کیونکہ ورفعنا لك ذکرک اتر چکی ہے. تبوک کے اندر فتح، یہ تو اس کی مثال تھی. فتح مکہ یہ تو مثال تھی. قیصر کی حکومت کا ٹوٹنا یہ تو مثال تھی. کسرا کا پسپا ہونا یہ تو مثال تھی. مکہ کے کافروں کا کلمہ پڑھنا یہ تو مثالیں تھی. ابو جہل کا پیوند خاک ہو جانا یہ تو مثال تھی. 313 کے سامنے بدر کے اندر ہزار کافر مارے جانا یہ تو مثال تھی. یہ تو مثالیں باہر نہیں آئی، وعدہ تو تنگی میں کیا گیا تھا. یہ ہے ورفعنا لك ذکر. بولیے سبحان اللہ. اچھے کو دیکھ کر تو جس کی، وہ کہتے ہیں نا جس کی گڈی اڑ رہی ہو تو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ واہ واہ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، میرے مصطفیٰ ہمیشہ اچھے ہیں. میرے مصطفیٰ، بولیے سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ ہمیشہ اچھے ہیں. لیکن رب نے فرمایا میرا مصطفیٰ ایسا اچھا ہے کہ میں اس کی اچھائی اس وقت بیان کروں گا جب تمہیں ہوش بھی نہیں ہوگا. فرمایا ورفعنا لك ذکرک، حبیب تیرا چرچا میں کرواؤں گا. لوگوں نے کہا کیسے ہوگا، یہ رشتے دار دشمن ہے، مکہ والے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. فرمایا یہی تو رب کا وعدہ ہے، تمہارا امتحان ہے، تمہارا تو لہذا اگر کوئی جلوس میں اگر دھماکے مماکے ہو جائیں تو اسے گھبرایا نہ کرو، یہ بھی امتحان ہے تمہارا، کیونکہ ذکر ہمیشہ بلند رہے گا. اگر کوئی نعت خوانی کی محفل میں افراتفری کرے یا تمہارے گھر میں چراغا جل رہا اور کوئی پتھر مارے تو ان منحوسوں کی باتوں پر کان نہ دھرا کرو، اس لیے کہ امتحان ہے. اسی میں تو رب کریم کی بات پر یقین کرنا ہے. ورفعنا لك ذکرک، اسی کو امام احمد رضا نے کہا رہے گا یوں ہی. اگر شیطان واویلا بدان کہ اب کیا ہوگا، اب میلاد کیسا ہوگا، تو شیطان کو جواب دو رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. کیوں؟ ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے. تو یہ ایک اور قرینہ ہے اس آیت کے اندر عشق و محبت کی بات کا، کہ یہ راحت کے دنوں میں نہیں اتری ہے، یہ تنگی کے دنوں میں اتری ہے. صدیق اکبر کی صداقت کو سلام ہے کہ انہوں نے آیت اترنے کے ساتھ ہی سلام کیا، حضور میں تو ایمان لے آیا اس پر، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر میں آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے. عمر نے سر جھکا کر کہا کہ حضور میں تو ایمان لے آیا کہ بڑی بڑی قوتوں بڑی بڑی حکومتوں پر آپ کے نام کا جھنڈا لگا ہوا ہے، اور میرے رب نے اگر کہہ دیا ورفعنا لك ذکرک تو یقیناً وہ رب آپ کا ذکر ایسا بلند کرے گا کہ جہاں اس کا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا. اب آئیے میرے دوستو، جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے میں اس کی تھوڑی تشریح مزید آپ کے سامنے کر دوں. چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو اس کے تحت مستند مفسرین نے ذکر کی ہے. حضرت مجاہد کی تفسیر ہے، حضرت قتادہ کی تفسیر ہے، محمد بن کعب کی تفسیر ہے، حضرت دحاق کی تفسیر ہے، حضرت حسن بصری کی تفسیر ہے، یہ روح المانی کے اندر ہے، علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمٰن نے بھی لیا ہے، اور علامہ ابن جریر طبری جو اہل سنہ کے نزدیک جس طرح حدیث میں بخاری ہے اس طرح تفسیر میں یہ پہلی کتاب شمار ہوتی ہے. صاحب اتقان نے درجات بنائے ہیں تفسیر کے، اور تفسیر کے اندر تفسیر ابن جریر، تفسیر تبری کو بہت مقدم مقام دیا ہے، تو تفسیر ابن جریر مقدم تفسیروں میں سے ہے، اور متاخرین کے اندر جس کی تفسیر بے نظیر و بے مثال ہے علامہ سید محمود آلوسی کی روح المانی، وہاں سے لے کر یہاں تک تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے، اور کسی نے اس بات کو چھوڑا نہیں کہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، حبیب تیرے ذکر کو ہم نے تیرے لیے بلند کیا، تو وہ بلندی کیسی ہوگی؟ اگر کوئی کہے جناب 10 سال کے لیے بلند کیا، 20 سال کے لیے بلند کیا، 100 سال کے لیے بلند کیا، قیامت تک کے لیے بلند کیا، قیامت کے بعد بھی بلند کیا، قیامت تک کے لیے بلند کیا اور قیامت کے، بولو نا، قیامت اور ایسا بلند کیا. اس پر ایک مثال میرے ذہن میں آئی جو مرزائی استدلال کرتے ہیں، ذرا اس کا بھی جواب سن لیجئے. مجھے ایک پروگرام میں جانا ہے، وقت کیونکہ بہت مختصر ہے، یہ نشستیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو دعوت ایمان دی. تو جب دعوت ایمان دی، یہود کو دعوت ایمان جب دی، تو آپ کے حواریوں میں سے کسی نے کہا کہ ہمارے کچھ بھائی حجاز میں بھی رہتے ہیں، حجاز، کیونکہ خیبر کے اندر یہودی رہتے تھے نا، خیبر میں یہودی رہتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حواریوں نے کہا کہ ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ حجاز میں بھی ہیں، تو ان کو بھی تو جا کر دعوت دینی ہے. تو آپ کو جو زبردست قسم کا عاشق اور مبلغ تھا، اس کو آپ نے کہا جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ جاؤ اور ان کو بھی جا کر دعوت ایمان دو. جب وہ چلے تو ابھی انہوں نے فلسطین کی زمین کو چھوڑ کر حجاز میں قدم نہیں رکھا تھا کہ رب کریم نے جبریل سے کہا جاؤ اس کو روکو، وہ میرے مصطفیٰ کی سرحد ہے، اس کو آنے نہ دینا، روکو اس کو. علامہ عینی لکھتے ہیں، بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ جناب فرشتہ کو بھیجا گیا، حضرت جبرائیل گئے انسانی شکل میں اس کو روکنے کی کوشش کی کہ روکے، لیکن وہ بھی تو سچا عاشق تھا حضرت عیسیٰ کا. تو انہوں نے کہا میں نبی کا بھیجا ہوا، میں نہیں رکتا، میں تو جاؤں گا، میں تو. تو یہ یاد رکھیے، میرے حبیب کا ذکر اتنا بلند ہے کہ ہر نبی ایک قوم، ایک خطے، ایک علاقے کے لیے آیا، اور میرے مصطفیٰ سارے کائنات کے لیے آیا. حضرت عیسیٰ عرب کے رسول نہیں تھے، حضرت عیسیٰ عرب کے رسول نہیں تھے، وہ اپنے خطے کے تھے، وہ اپنے خطے تک محدود تھے. حضرت ابراہیم اپنے خطے تک تھے، حضرت موسیٰ اپنے خطے تک تھے، آگے نہیں جا سکتے تھے. سید عالم وہ ہیں کہ سورج نکلے جہاں سے، جہاں تک ڈوبے سب کلمہ آپ ہی کا پڑھتے ہیں. سورج بھی آپ کا کلمہ پڑھتا ہے، چاند بھی آپ کا کلمہ پڑھتا ہے، آسمان بھی آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جتنے نبی آئے سب آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں. یہی ہے وہ رفعنا لک ذکر، ورفعنا لک ذکرک. اب آپ سنیے کہ جب وہ آیا آگے، اور بالکل جب سرحد پر آگے کہ حجاز یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یعنی عرب کی زمین، حجاز کی زمین یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اب وہ فلسطین کی حدود کو جیسے کراس کر کے جب آیا، تو حضرت جبرائیل نے پہلے اس کو روکنے کی کوشش کی کہ نہیں جانا، اور اب نے فرمایا جانے نہیں دینا اس کو آگے، وہاں پر وہ میرے محبوب کا علاقہ ہے، وہاں پر عیسیٰ کی تبلیغ نہیں چلے گی، روکو اس کو، روکو روکو. جب روکنے کے لیے حضرت جبرائیل نے روکا تو وہ نہیں رکے، وہ آگے چلتے گئے، چلتے گئے. تو فیصلہ چینج ہوا، حضرت اسرائیل کو کہا جاؤ اس کی روح قبض کرو، لیکن اس کو حجاز میں اترنے نہیں دینا. بولیے سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں وہ رفعنا لک ذکر کا اہتمام رب کیسا کر رہا ہے. آپ نے تو یہ محفل سجائی ہے، رب نے کیسا اہتمام کیا ہے کہ اسرائیل جاؤ اور جا کر اس کی روح قبض کرو، کیونکہ وہ بھی پکا عاشق ہے، وہ نبی کی طرف سے بھیجا، وہ بھی رکے گا نہیں، کیونکہ اس کے نبی نے اس کو کہا جاؤ. اب جناب جب وہ جیسے ہی اپنا پاؤں حجاز کی زمین پر رکھنے لگے، اللہ مائی کہتے ہیں کہ فرشتے نے روح قبض کر لی، اور آج بالکل حجاز کے بارڈر پر ان کی قبر ہے، حجاز کے بارڈر پر ان کی قبر موجود ہے، اور اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول عیسیٰ. رسول کیسے؟ قاصد کو رسول کہتے ہیں، قاصد کو. تو عیسیٰ کا قاصد مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ انتقال کر گئے ہیں، اور وہ خود حضرت عیسیٰ بن کر آنا چاہتا ہے اور دعویٰ کیا معاذ اللہ. تو وہ اکثر یہ حدیثیں اور یہ مزار کی تصویر دکھاتے ہیں، اور کہتے تھے کہ اس پر لکھا ہوا رسول عیسیٰ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو رسول ہے ان کی قبر ہے، جبکہ وہاں رسول سے مراد عیسیٰ علیہ السلام رسول نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا رسول، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبلغ. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا کی رسالت کا غلبہ، کہ آنے نہیں دینا اس کو اس علاقے کے اندر، لیکن ہاں اس کے علاقے میں میرے محبوب کا پیغام ضرور جائے گا، اور عیسیٰ بھی میرے محبوب کا کلمہ پڑے گا، موسیٰ بھی میرے محبوب کا کلمہ پڑے گا. یہ وہ اہتمام خدا کی جانب سے، وہ رفعنا لک ذکرک کا. اب دیکھیں یہ تمام علماء کیا لکھتے ہیں، فرمایا کہ رب کریم نے ذکر کو جو بلند کیا ہے، وہ ذکر کی بلندی کیسی ہے، کیسی ہے، کیا کہا جائے؟ تو فرمایا تم مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی کی بات کرتے ہو، اچھا رب کا ذکر کتنا بلند ہے؟ کہو تو سب سے زیادہ بلند ہے۔ مولوی صاحب کہنا جی ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کا ذکر کتنا بلند کیا گیا ہے، حضور کا ذکر کتنا بلند کیا گیا، کب کیا جائے، کتنا کیا جائے، کہاں کیا جائے، کہاں کیا جائے، کہاں ذکر کیا جائے۔ تو ان سے سوال ہوا، اچھا یہ بتاؤ اللہ کا ذکر کہاں کیا جائے؟ کہ سب جگہ کیا جائے۔ اللہ کا ذکر کہاں کیا جائے؟ بولیے۔ کہا جی سب جگہ کیا جائے۔ کتنا کیا جائے؟ کہ جتنا کیا جائے۔ کہ کب کیا جائے؟ کہ جب کیا جائے۔ میں نے کہا یہی حدیث پاک کے اندر آیا، رسول کریم فرماتے ہیں اور اسی کی تشریح کرتے تمام علماء نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ لا اذکر الا ذکر تمہاری، محبوب میری یاد اس وقت تک یاد ہوگی نہیں جب تک تیرا ذکر میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو حضور کا ذکر کہاں کیا جائے؟ تو ان سے پوچھو رب کا ذکر کہاں کیا جائے، رب کا ذکر کہاں کیا جائے۔ تو حضرت گرامی اس کو ایک اور بڑی خوبصورت روایت جو در منصور نے بھی نقل کی ہے اور دیگر مفسر نے لیا ہے، حضرت سید خدری اس کے راوی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل سے پوچھا، فرمایا آتانی جبریل، جبریل میرے پاس آئے۔ قاضی اعظم نے بھی نقل کیا کہ جبریل میرے پاس آئے، فقال ان ربی، یہ ابن کثیر نے بھی لیا ہے، فقال ان ربی وربک یقول کیف رفعت لک ذکرک، جبرائیل نے حضور سے سوال کیا کہ آپ کے رب نے، اے مصطفیٰ کریم، آپ کے رب نے مجھے کہا کہ جا کر میرے محبوب سے سوال کرو کہ محبوب آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے۔ آتانی جبریل فقال ان ربی وربک، جبریل میرے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرا رب اور آپ کا رب، یقول وہ آپ سے پوچھتا ہے، کیف رفعت لک ذکرک، میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے۔ تو سید عالم نے جواب دیا اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا جواب دیا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جبرائیل نے کیا جواب دیا سنیے، کہتے ہیں جی حضور کا ذکر کہاں ہونا چاہیے؟ میں نے کہا جی اللہ کا ذکر کہاں ہونا چاہیے؟ کہنے لگے جی ہر جگہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کتنا ہونا چاہیے؟ کہا جی ہمیشہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کب ہونا چاہیے؟ کہا جی جب ہونا چاہیے۔ تو جبرائیل سے حضور نے پوچھا کہ رب کیا کہتا ہے کہ اس نے میرا ذکر کیسے بلند کیا؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں اذا ذکرت ذکرت معی، کہ حبیب جب مجھے یاد کیا جائے گا تو تجھے بھی یاد کیا جائے۔ شرک ٹھہرے جس میں تازی میں، حبیب اس برے مذہب پر لعنت کیجئے۔ میرے امام نے بالکل درست کہا ہے، اس لیے کہ حضور کا ذکر تو ایسا مؤکد ذکر ہے، حدیث میں آیا کہ جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اور مصطفیٰ کا ذکر ہی، مصطفیٰ کا ذکر ہی کس کا ذکر ہے؟ بولیے رب کریم کا ذکر ہے۔ درود پاک پڑھیے گا، اب یہ مسئلہ بھی کلیئر ہوا کہ حضور کو کتنا یاد کرنا چاہیے۔ فرما رب کو جب یاد کرو گے تو حضور کو یاد کرو گے، بات ختم ہوگی۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو محمد رسول اللہ پڑھو گے، جب اشہد اللہ کہو گے تو اشہد ان محمدن بھی کہو گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہو گے تو اس کے ساتھ اشہد ان محمدن رسول اللہ بھی کہو گے۔ فرمایا حبیب اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر تو ذکر تمائی، کہ جب میں یاد کیا جاؤں گا تو میرے ساتھ تو بھی یاد کیا جائے گا۔ اب مجھے بتائیے، اس لیے کہا نا کہ وہ ہمارے ادیب رائے پوری مرحوم رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات اچھا فرمائی کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ یہ ہے ورفان اللہ کا ذکر، کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اور ایک بڑی پیاری بات کہ ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اگر کوئی خدا ہی کا ذکر کرے مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے، تو اس کو بھی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کیا کہ زباں پہ کلمہ توحید دل میں بغض رسول، زباں پہ بڑا گیلا جوتا لایا ہے کہ زباں پہ کلمہ توحید دل میں بغض رسول۔ ارے یہ بے وفا ہے، کسی با وفا کی بات کرو،
یہ بے وفا ہے،
کسی با وفا کی بات کرو۔ فرمایا ورفعنا لک ذکر، حبیب ہم نے تیرے ذکر کو ایسا بلند کیا کہ جہاں ہم یاد کیے جائیں گے وہاں تو یاد کیا جائے۔ ایک حدیث پاک یہاں پر مزید سماعت فرمائیے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، ابن کثیر اس کے راوی ہیں اور اس بات کو وہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں سال تو ربی مسئلہ، حضور نے شاہ فرمایا میں نے اپنے رب سے ایک سوال پوچھا، اور ودی تو انی لم اسألہ، اور میرے دل نے یہ چاہا تھا کہ میں وہ سوال نہ پوچھتا، میرے دل نے یہ چاہا کہ وہ سوال نہ پوچھتا، لیکن میں نے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی فرمانے والے ہیں، لیکن میں نے وہ سوال پوچھا۔ سوال کیا تھا؟ قل تو قد کان قبلی انبیاء منہم من سخرت لہ ریح، اے اللہ مجھ سے پہلے کئی انبیاء گزرے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے لیے تو نے ہوا کو مسخر کیا ہے، سلیمان علیہ السلام ہوا کو مسخر کیا ہے، اور امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کو یہ ہوا بھی جو مسخر ہوئی ہے وہ انگوٹھی میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، یہ اس انگوٹھی کی کرامت تھی۔ اب سید عالم اس بات کو ذکر کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا کریم کہ کان قبلی انبیاء منہم من سخرت له الريح، کہ مجھ سے پہلے بھی کئی انبیاء گزرے ہیں جن کے ذکر جن کو تو نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ شان ان کے لیے اس قدر برگزیدہ اور بلند ہے کہ ان کے لیے یا اللہ تو نے ہواؤں کو مسخر کیا، وہ منہم من یحیی الموتا، کچھ انبیاء ایسے گزرے ہیں یا رب العالمین کہ جن کو تو نے یہ طاقت دی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قال یا محمد، اللہ نے فرمایا اے حبیب، الم یجدک یتیما، کیا میں نے تجھے یکتا نہ پایا؟ یتیم منفرد، در یتیم کہا جاتا نا، ایسا موتی جس کا دوسرا کوئی موتی نہ ہو، جس کا دوسرا کوئی جوڑی نہ ہو۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآویتک، اے حبیب اگر ہم نے موسیٰ کو یہ مقام دیا ہے کہ اس حضرت سلیمان کو یہ مقام دیا ہے کہ اس کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کیا، اور اگر ہم نے عیسیٰ کو یہ مقام دیا ہے کہ اس کے لیے مردے ہم نے زندہ کروا دیے، تو کیا تجھے یتیم پیدا کر کے ہم نے تمہیں اپنی پناہ میں نہ لیا؟ قل تو بلا یا رب، میں نے کہا یا رب بالکل اسی طرح ہے۔ پھر رب کریم جواب دیتا ہے، ارشاد فرماتا ہے الم یجید کا دالن، اے حبیب کیا تجھے ہم نے اپنی محبت میں چلتا ہوا نہ دیکھا؟ فہدائی تو کا، تو اپنی جانب ہم نے تجھے قریب کر دیا اور تیرے لیے راہ ہموار کر دی؟ قل تو بلا یا رب، کہا میرے رب اسی طرح ہے۔ قال الم اجد کا آئل فاغنیت کا، ہم نے تجھے کثیر عیال پایا تو ہم نے تجھے غنی نہیں کر دیا؟ قل تو بلا یا رب، قال الم اشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا؟ کا بلا یا رب، قال الم ارفع لک ذکرک، کیا تیرے ذکر کو ہم نے سب پر نہیں بڑھا دیا؟ قال بلا یا رب، ہاں میرے رب تو نے بڑھا دیا۔ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک۔ یہ ہے وہ عرفان علیہ کا ذکر۔ میں بات کو سمیٹتے ہوئے امام رازی کا ایک جملہ پیش کرتا ہوں، حضور کا سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، اور قربان جائیے امام رازی کے کلمات میں ابھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کیا انہوں نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ، عاشقوں کی زبان ایک ہی ہوتی ہے، بس ترجمان یہ جو میں بات عرض کروں گا الفاظ امام رازی کے ہیں لیکن جذبات سب کی یہی ہیں، ترجمان بن گئے امام رازی، ترجمان بن گئے امام رازی، عشق کے جذبے ایک ہی ہوتے ہیں، کچھ کچھ اس کی صحیح ترجمانی کر جاتے ہیں اور جو ترجمانی نہیں کرتے وہ ڈر کر خاموش رہتے ہیں۔ امام رازی نے پہلی صف میں آ کر ورفان علی کا ذکر کی اتنی خوبصورت ترجمانی کی ہے، الفاظ صرف سنیں، فرماتے فالقراؤ یحفظون الفاظ منشورک والمفسرون یفسرون معانی فرقانک والواعظ یبلغون وعظک بل العلماء والسلاطین یصلون الی خدمتک ویسلمون من وراء الباب علیک ویمسحون وجوههم بتراب روزتک ویرجون شفاعتک فشرفک باقی الی یوم القیامہ ورفعنا لک ذکرک۔ کہ حبیب آپ کے ذکر کا اصل باعث قرآن مجید ہے اور رب کریم نے اس کے حفاظت اٹھا کر آپ کے ذکر کو باقی رکھا ہے۔ حضرت امام رازی کہتے ہیں آپ کا ذکر کیسے بلند ہوا، فرما فالقراء یحفظون الفاظ منشورک، کہ قراء جو ہے وہ آپ کے منشور کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، قراء جو ہیں وہ آپ کے منشور کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، والمفسرون یفسرون معانی فرقانک، اور مفسرین آپ کے کلام کے مختلف معنی نکالتے ہیں اور اس سے نکات نکالتے ہیں، والواعظ یبلغون واعظک، اور واعظین آپ کے پیغام کو منبر پر آگے بڑھاتے ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، حبیب تیرے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ فرمایا ایسے بلند کیا کہ آپ کے منشور کی حفاظت، اس کے الفاظ کی حفاظت جو ہے وہ قرآن کرتے ہیں، اس کے معنی کی حفاظت مفسرین کرتے ہیں، آپ کے وعظ و نصیحت اور پند و نصائی کی حفاظت واعظین منبر پر کرتے ہیں، بل العلماء والسلاطین، بلکہ یہی نہیں بڑے بڑے علماء اور بادشاہ، یصلون الی خدمتک، آپ کی خدمت میں درود بھیجتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، اے حبیب آپ کا مقام یہ ہے کہ بل العلماء والسلاطین یصلون الی خدمتک ویسلمون من وراء الباب علیک، محبوب بڑے بڑے علماء اور سلاطین آپ کے حضور درود بھیجتے ہیں اور آپ کے دروازے کے پیچھے چھپ کر آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، دروازے سے پیچھے آ کر حیا سے سلام پیش کرتے ہیں اور صرف یہی نہیں کرتے، وَيَمْسَحُونَ وُجُوهَهُمْ بِتُرَابِ رَوْضَتِ، آپ کی قبر شریف کی مٹی سے اپنے چہروں کا مسا کرتے ہیں. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. یہ امام راضی ہیں، یہ بریلی شریف میں نہیں پیدا ہوئے، لیکن بریلی میں جو پیدا ہوا اس نے بات انہیں کی ہے. سمجھ میں آئے بات آپ کے؟ امام احمد رضا پیدا تو بریلی میں ہوئے ہیں، لیکن سارے دنیا کے عاشقوں کی بولی جو تنہا بولی گئی وہ امام احمد رضا نے بولی. پھر جامی کا لہجہ بھی آپ میں ہے، تو بوسیری کی شان بھی آپ میں ہے، تو راضی کی تحقیق بھی آپ کے اندر ہے، تو ابن جریر کا کمال بھی آپ کے اندر ہے، بخاری کا مقام بھی آپ کے اندر ہے، تو ابن حجر کی شان بھی آپ کے اندر ہے، تو غوث اعظم کی استقامت کی نظیر بھی آپ کے اندر ہے، تو امام ربانی کی جلد بھی آپ کے اندر ہے. تو یہ امام احمد رضا تنہا تنہا سارے 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 قلعوں کا تنہا محافظ ہے. قادری قلعے کا بھی پہرہ دار یہی ہے، چشتی قلعے کا بھی پہرہ دار یہی ہے، سہروردی قلعے کا بھی پہرے دار یہی ہے، نقشبندی سلسلے کا بھی پہرے دار یہی ہے. اور پہرے دار وہ ہوتا ہے جو صاحب مکان کا صاحب مقام کا معتمد ہوتا ہے، اور صاحب مقام کو اس پر اعتماد ہوتا ہے. ارے غیر تو خیرے کو دربارے پر نہیں کھڑا کیا جاتا. امام احمد رضا دربار ہے، دربان ہے قلعہ غوث اعظم کے، قلعہ خواجہ غریب النواز کے، قلعہ شہنشاہ نقشبند کے، اور قلعہ شہرورد کے. تو لہذا چاروں کے محلوں کے بیک وقت درباری کون ہے؟ امام احمد رضا. لہذا چاروں جو بولتے ہیں بولا بلوایا جاتا اس کے ذریعے ہے. تو امام احمد رضا مجدد ہیں. کیا ہے جی؟ مجدد مجدد ہوتا ہے. ہندوؤں کو بھجن نہیں پڑھاتا کہ اب تم پڑھو رام پڑھو معاذ اللہ تم پڑھو، یہ شیطان ہوتے ہیں. کون ہوتے جی؟ شیطان. مجدد کفر اور ایمان کو ملاتا نہیں، بلکہ کفر اور ایمان کو جدا کرتا ہے. مجدد اکبر نہیں تھا، مجدد امام ربانی تھے. جو یہ کہے کہ پیس کانفرنس اگر صحیح تھی تو میں کہتا ہوں پھر تو امام ربانی مجدد نہیں ہوا، اکبر مجدد ہوا، کیونکہ یہ شیخ الاسلام کام اکبر والے کر رہا ہے، اکبر والے کر رہا ہے، مجدد والے نہیں کر رہا. مجدد والا نظریہ دو قومی نظریہ تھا کہ کافر الگ ہے مومن الگ ہے. بات بری لگے تو امام کے سامنے میں آ کر سننا، اس لیے کہ یہ کوئی شریعت نہیں ہے کہ کافروں کو کہا جائے کہ تم بھجن پڑھو، یہ کفر ہے. فتاوے اپنے مفتیوں سے جا کر پوچھو کہ معاذ اللہ خدا کے نام کے سامنے بھجن پڑھوانا یہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟ ان کو کفر کی بات کی دعوت دینا اور رضا بھی کفر بننا اور ان کے کفر پر راضی ہو کر جری ہو کر ان کے لیے راہ ہموار کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظالموں ہم خلاف نہیں بول رہے، جہنم تم نے خود اپنے لیے تیار کی ہے، ہم تو مطلع کر رہے ہیں کہ غلط کام کیا ہے. اپنی آخرت خراب، بیچارے جو پیچھے متبعین ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. اور لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو شفاعت پیش کرنے والے امام ربانی کی صورت میں اور امام احمد رضا کی صورت میں تو لوگ آتے رہیں گے نا. تو دراصل امام احمد رضا جیسے لوگوں کا وجود کچھ خود کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ ورفان اللہ کا ذکر کی مثال ہے. ورفان اللہ کا ذکر کی مثال ہے. فرمایا کہ قرآن آپ کے الفاظ کی حفاظت کریں گے اور اس کے معنی کی تشریح کریں گے اور وائز اس کی تبلیغ کریں گے، علماء اس پر سلام پیش کریں گے، اور فرمایا کہ آپ کے روزے کی مٹی سے اپنے چہرے کا مسح کریں گے، اور فرمایا وہ ارجون شفاعت، اور آپ کی بارگاہ میں سفارش کو طلب کریں گے. بولیے سبحان اللہ. یہ ورفان اللہ. بڑے بڑے انبیاء کہتے ہیں مصطفیٰ آپ کچھ کہنا، یہ ذکر بلند نہیں. ابراہیم بھی گردن جھکائے کھڑے ہیں کہ حضور آپ کچھ کہیں، اور حضرت امام راضی کہتے فشرفوں کا باقن الى یوم القیامہ، حبیب یہ قیامت کی شام تک تیرا شرف باقی رہے گا. ورفعنا لک ذکرک ورفعنا. اب کسی ایک موضوع پر نہیں گفتگو ہو رہی ہے، میں نے مختلف جگہ پر پیش کیا ہے. گفتگو ختم کرتے ہوئے حضرت امام بیضاوی کا حاشیہ پیش کر دیتا ہوں. یہاں پر امام بیضاوی نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ خدا نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. آیت یوں بھی ہو سکتی ورفعنا ذکرک، ورفعنا ذکر کا، بات یوں بھی ہو سکتی تھی، لیکن ورفعنا لک ذکر کا یہ کیوں کہا گیا؟ ورفعنا ہم نے بلند کیا ذکر تیرے ذکر کو، بات پوری ہو جاتی تھی، لیکن فرمایا ورفعنا ہم نے بلند کیا لک تیرے لیے ذکر کا تیرے ذکر کو، دو دفعہ حضور کو مخاطب کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ ابہام پیدا کرنا تھا، اور ابراہیم کے بعد وضاحت. مثال کے طور پر مجمع تیار ہے اور آپ ایک شخص کو جانتے نہیں ہیں، لیکن ایک شخص کھڑے ہو کر کہے کہ جو تشریف لا رہے ہیں وہ اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کا علم ایسا ہے، ان کا نسب ایسا ہے، ان کا مقام ایسا ہے، ان کا تقوی ایسا ہے، تو آپ کے اندر جستجو بڑھے گی کہ وہ کون ہے، اور جیسے ان کا نام آئے گا تو شور اٹھے گا پھر، کیونکہ ابہام کے بعد وضاحت مبالغے کو پیدا کرتی ہے۔ تو حضرت امام بیضاوی جو اصول کے امام ہے وہ فرماتے ہیں کہ رب کریم نے اس آیت میں بھی آپ کی شان کو اور بڑھایا ہے، ایک تو پیغام کی بلندی ہے اور ایک الفاظ کی بلندی، الفاظ کی بلندی کیا، آیت یوں بھی ہو سکتی تھی ورفعنا ذکرک، لیکن لکا کو ذکر سے پہلے لا کر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ورفعنا لکا، حبیب ہم نے تیرے لیے بلند کیا، ابہام پیدا ہوا، کیا بلند کیا، کیا بلند کیا، کیا بلند کیا، کیا بلند کیا، تو فرمایا ذکرک، تو ذکر کو بعد میں وضاحت کے طور پر ذکر کیا۔ حضرت امام بیضاوی ناصر ملت کہتے ہیں وانما زاد لکا لیکون ابہاما قبل لزاہ، لکا کو ذکر سے پہلے لایا اس لیے ہے تاکہ وضاحت سے پہلے شک پیدا ہو، ابہام پیدا ہو، فیفید للمبالغہ، یہ مبالغے کے لیے کیا جاتا ہے، کس کے لیے کیا جاتا ہے، مبالغے کے لیے کیا جاتا ہے، زیادتی کے لیے کیا جاتا ہے، لہذا ان چوروں کا بھی پول یہاں پر کھل جاتا ہے جو کہتے نہیں حضور کے ذکر میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، میں نے کہا ذکر مبالغے کے بغیر تو مزہ ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ چار پانچ جملے جب آپ کی شان میں نہ جڑے جائے تو آپ بھی خوش نہیں ہوتے، اگر صرف یہ کہیں ملا جی آ گئے تو ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن کہا جی نہیں شیخ الحدیث آئے ہیں، شیخ التفسیر آئے ہیں، مفتی آئے ہیں، فلانے آئے، تو دس بارہ جب تک جملے آپ کو بھی نہ کہا تو آپ کا بھی نفس خوش نہیں ہوتا ہے، تو مبالغہ تو آپ بھی چاہتے ہیں، اور جب بات حضور کی آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ نبی کی تعریف ایک بشر جیسی کرو، اس میں بھی کمی کرو، معاذ اللہ، بلکہ قرآن نے یہ طرح ذکر کیا ہے کہ محبوب مفہوم کے اعتبار سے بھی ہم نے تیری یاد کو بلند کر دیا ہے، اور آیت کا شروع بھی بتا رہا ہے کہ تیرا ذکر عام ذکر نہ ہو بلکہ مبالغے کے ساتھ ہو، کس کے ساتھ ہو، مبالغے کے ساتھ، تو لہذا یہ چند کلمات میں نے ورفعنا لک ذکر کے حوالے سے وقت کے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کی مراد اور مقصد یہ تھا کہ سب سے بلند اور بالا ذکر جو ہے مخلوق میں واللہ رب العالمین اپنے محبوب کو بنایا ہے، اور سارے صوفیہ یہی کہتے رہے کہ کیا کہیں آپ کو، تو کہا بس یہی کہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ رب کے بعد اگر کسی پر بزرگی کا اطلاق ہوتا ہے اور پاکیزگی کا اطلاق ہوتا ہے، اس کی خلق اندر رب تو خالق ہے، تو وہ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اسی کو امام احمد رضا نے بڑھ بڑھ کر پیش کیا تھا کہ سرور کہوں کا نہیں، مالک و مولا کہوں، سرور کہوں کا نہیں، نہیں مالک و مولا، بڑھ بڑھ کے جملے آ رہے ہیں، ورفعنا لک ذکر، کئی رنگ میرے امام پر چڑھا ہوگا اور چڑھا ہے، تو آپ دیکھیے شاعری میں رکتا نہیں ہے، ایک لفظ کہتا تو پھر اس سے بڑا جملہ لاتا ہے، سرور کہوں کوئی کم تھا، نہیں مالک و مولا کہوں تجھے، اس سے زیادہ اٹھایا، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور پھر ایک جگہ پر ذکر کیا کہ کیا تعریف کروں آپ کی، میں کیا بلندی بیان کروں، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، ورفعنا لک ذکرک، اللہ رب العالمین آپ تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مقدس محفل کو اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اسے رسم نہ بننے دے مولا، مولا کریم اسے ہمارے رگ و پے کے اندر اتار، ہمارے قلب و جگر کے اندر اتار، اس کو ہمارے لیے باعث سکینہ اور تمامیت بنا، ہمارے لیے حرز جا بنا، اور ہمارے لیے سکون کا باعث بنا، کہ یہی بات ہمارے اوپر صادق آئے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔